أما المقدمة ففي المباد التي يجب تقديمها لتوقف المسائل عليها، وفيها فصول ثلاثة. فصل: النحو علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم الثلاث من حيث الإعراب والبناء وكيفية تركيب بعضها مع بعض، والغرض منه صيانة الذهن عن الخطأ اللفظي في كلام العرب، وموضوعه الكلمة والكلام. گزشتہ سبق میں صاحب ہدایت النحو نے آپ کو بتایا تھا کہ قافیہ جو تھی اس کی عبارت واضح نہیں تھی، اس کے اندر مثالیں ہر مسئلے کی ذکر نہیں تھیں، اور جس کی وجہ سے ابتدائی طلبہ کے لیے اس کا سمجھنا مشکل تھا، تو ضرورت تھی کہ ایک ایسی کتاب لکھی جائے جو قافیہ سے پہلے طلباء کو پڑھائی جائے، جس کی عبارت واضح ہو، جس میں ہر مسئلے کے ساتھ اس کی خوب مثالیں بھی ذکر کی گئی ہوں، تاکہ طالب علم کو وہ باتیں آسانی سے سمجھ میں آ جائیں اور پھر اس کے اندر قافیہ سمجھنے کی استعداد پیدا ہو جائے بھائی. اور پھر بتلایا تھا کہ میں نے اپنی اس کتاب کو قافیہ کی ترتیب پر لکھا ہے، واضح عبارت کے ساتھ مثالیں ذکر کی ہیں، دلیلیں اور علتیں میں نے ذکر نہیں کی تاکہ کہیں ابتدائی طالب علم کا ذہن تشویش میں نہ پڑ جائے اور اسے مسائل ہی سمجھ میں نہ آئیں. اور میں نے اس کتاب کو مترتیب دیا ہے ایک مقدمے پر اور تین اقسام پر. تو اب وہ مقدمہ آگے شروع ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں اما المقدمہ، تو مقدمہ جو ہے ففی المبادی، مبادی ابتدائی باتیں، تو مقدمہ جو ہے ففی المبادی ان ابتدائی باتوں کے بارے میں، التی یجب تقدیمها، کہ جن کو واجب ہے مقدم کرنا، لتوقف المسائل علیہا، اس لیے کیونکہ مسائل ان پر موقوف ہیں. تو مقدمہ جو ہے اس میں مصنف فرما رہے ہیں کچھ میں ایسی ابتدائی باتیں ذکر کروں گا جن کو مقدم کرنا ضروری ہے، جن کو پہلے ذکر کرنا ضروری ہے، اس لیے کیونکہ آگے آنے والے مسائل ان پر موقوف ہیں. تو وہ مسائل اس پر موقوف ہوئے اور یہ مقدمہ موقوف علیہ ہوا. یہ سمجھ میں آئے گا تو مسائل سمجھ میں آئیں گے. تو وہ مسائل اس پر موقوف اور یہ مقدمہ کیا؟ موقوف علیہ. اور موقوف علیہ کیا ہوتا ہے؟ موقوف پر مقدم ہوتا ہے. تو اسی لیے کہا مقدمہ ففی المباد التی یجب تقدیمها لتوقف المسائل علیہا، تو مقدمہ جو ہے ان ابتدائی باتوں کے بیان میں کہ جن کو مقدم کرنا واجب ہے بوجہ موقوف ہونے مسائل کے ان پر. وفیہا فصول ثلاثہ، اور اس کے اندر تین فصلے ہیں بھائی. یہ مقدمے میں کچھ باتیں ذکر کریں گے، ان کو سمجھ لیں گے تو آگے مسائل کا سمجھنا آسان ہو جائے گا. تو پہلی فصل ذکر کر رہے ہیں، یاد رکھیے اس پہلی فصل کے اندر وہ علم نحو کی تعریف ذکر کریں گے، علم نحو کی غرض و غایت یعنی اس کا مقصد ذکر کریں گے کہ علم نحو سیکھنے کا مقصد کیا ہے، اور اس کے موضوع ذکر کریں گے کہ اس علم کا موضوع کیا ہے، کس چیز کے بارے میں اس علم میں بحث کی جائے گی. تو سب سے پہلے تعریف کر رہے ہیں بھائی، کہتے ہیں النحو علم باصول. علم کا معنی ہے جاننا، اصول جمع ہے اصل کی، اور اصل کہتے ہیں قانون کو اور ضابطے کو. تو النحو علم باصول، علم نحو جو ہے وہ جاننا ہے ایسے اصولوں کو، یعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاثی، کہ جس کے ذریعے پہچانا جائے گا تین کلموں کے آخر کو. دوبارہ ترجمہ سنیں بھائی، علم نحو ان قوانین کے جاننے کا نام ہے کہ جن کے ذریعے جانا جائے گا تین کلموں کے آخر کے احوال کو، من حیث الاعراب والبناء، معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے، کہ معرب کہ یہ مبنی ہے یا معرب ہے، اور اس پھر اگر معرب ہے تو اس کے آخر میں اس کو کس طرح پڑھنا ہے. وکیفیت ترکیب بعضہا مع بعض، ترکیب کا معنی ہوتا ہے جوڑنا، جوڑنا بعض کو بعض کے ساتھ جوڑنے کی کیفیت، کیفیت و ترکیب بعضہا مع بعض، بعض کو بعض کے ساتھ جوڑنے کی کیفیت، بلکہ بمحاورہ ترجمہ یوں کریں، ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کی کیفیت، یعنی کلموں کو آپس میں جوڑیں گے تو کس طرح جوڑیں گے، کس طرح جوڑیں گے؟ مثلا فعل کے بعد فاعل آنا ہے، اس کے بعد کس کو لانا ہے؟ مفعول لانا ہے، اور فاعل پر کیا اعراب آئے گا، مفعول پر کیا اعراب آئے گا، اور انا کو کس پر داخل کریں گے، اسم پر یا فعل پر، یہ ہمیں بتلائیں گے، اور اسی طرح حروف جارہ کس پر داخل ہوں گے، اور ان مصدریہ وغیرہ یہ کس پر داخل ہوں گے، ان کو آپس میں کیسے جوڑا جائے گا، بھائی یہ ساری چیزیں اس میں ذکر کریں گے بھائی. تو دیکھیے دوبارہ ترجمہ سن لیں، کہ علم نحو وہ جاننا ہے ایسے قوانین کو کہ جن کے ذریعے پہچانا جائے گا تین کلموں کے آخر کے احوال کو معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے، اور کیا جانا جائے گا، کیفیت و ترکیب بعضہا مع بعض، ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کی کیفیت، یعنی اسم فعل حرف وغیرہ کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کی کیفیت کو جانا جاتا ہے. یاد رکھیے یہ کیفیت کا عطف ہو رہا ہے احوال پر، کس پر؟ احوال. علم نحو وہ جاننا ہے ایسے قوانین کا، یعرف بہا، کہ اس کے ذریعے جانا جاتا ہے کس چیز کو، تین کلموں کے احوال کو اور ان کے جوڑنے کی کیفیت کو، اس کو جانا جاتا ہے. وہ کیفیت و ترکیب بعضہا مع بعض، اور ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کی کیفیت کو جانا جاتا ہے. والغرض منہ، اور غرض جو ہے منہ اس علم کے ذریعے، اس علم نحو کے ذریعے، یعنی اس کی غرض کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے. کہتے ہیں صیانت الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام العربی، صیانت کا معنی بچانا، حفاظت کرنا، کہ اس کا مقصد جو ہے اس علم کا، صیانت الذہن، وہ ذہن کو بچانا ہے، عن الخطأ اللفظی، لفظی غلطی سے، فی کلام العربی، کس کے اندر، عربی کلام، عرب کا جو کلام ہے، عرب کی جو زبان ہے، اس کے اندر ذہن کو لفظی غلطی سے بچانا، یہ اس علم کا مقصد ہے. کہ یہ علم آپ کو آتا ہوگا تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس لفظ پر رفع پڑھنا ہے، نصب پڑھنا ہے یا جر پڑھنا ہے، تو یہ اس علم کے ذریعے پتا چلے گا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو بہت سے طلباء کو دیکھتے ہیں، وہ اس علم کو پڑھ کر آئے ہوتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی کیا کرتے ہیں، کلام عرب میں غلطی کرتے ہیں، انہیں پتہ نہیں چلتا کہ کہاں رفع پڑھنا ہے، کہاں نصب پڑھنا ہے اور کہاں جر پڑھنا ہے. اور آپ نے تو ہمیں کیا بتلایا کہ علم جو پڑھ لے گا وہ اس کی غلطیوں سے، کلام عرب میں اس کی غلطیوں سے یہ علم حفاظت کرے گا. تو جواب یہ کہ بھئی وہ علم اور اس کے قوانین ذہن میں حاضر بھی ہونے چاہیے، ذہن میں حاضر ہوں گے تو وہ غلطی سے بچائیں گے. اگر وہ ذہن میں حاضر ہی نہیں ہے، یعنی طالب علم پڑھ کے اور ان کو بھول گیا ہے، پھر تو یہ غلطی سے حفاظت بھی نہیں کریں گے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں والغرض منہ صیانت الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام العربی، اور علم نحو کی غرض جو ہے وہ ذہن کو بچانا ہے لفظی غلطی سے، کس میں، کلام عرب میں. لفظی غلطی یعنی تلفظ میں غلطی ہم نہ کریں، رفع نصب جر وغیرہ کہاں پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے. وہ موضوع الکلمۃ والکلام، اور اس علم کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، اس علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے. اس پر اشکال ہوتا ہے، اعتراض ہوتا ہے کہ یہ تو صاحب ہدایت النحو نے دو موضوع ذکر کر دیے اس علم کے، حالانکہ کسی علم کا موضوع ایک چیز ہوا کرتی ہے. تو جب دو موضوع آ گئے تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ یہ دو علم ہیں بھائی، دو علم، حالانکہ نحو دو علم تو نہیں، نحو تو ایک ہی علم ہے. اعتراض سمجھ میں آیا کہ جتنے موضوع ہوں گے اتنے علموں کی تعداد بڑھتی جائے گی، اور ایک موضوع ہوگا تو ایک علم، دو موضوع ہیں تو دو علم، تین موضوع ہیں تو تین علم. تو یہاں تو دو موضوع ذکر کر دیے، تو جواب یہ کہ بھائی یہ کلمہ اور کلام بظاہر دو ہیں لیکن در حقیقت ایک ہی ہیں بھائی، کیونکہ وہی لفظ اکیلا ہو تو وہ کلمہ ہے، اور وہی لفظ دو یا زیادہ ہوں اور ان میں اسناد ہو تو وہی کیا ہے، کلام ہے. کلام ہے. تو یہ ایک ہی چیز ہے, کلمہ وہی مفرد ہونے کی حالت میں اور کلام وہ ترکیب کی حالت میں بھائی, کیونکہ کلام کئی کلموں سے ہی مل کر بنتا ہے بھائی, دیکھنے میں تو دو لیکن در حقیقت کیا ہیں, ایک ہی ہیں بھائی. آگے دیکھیے, فصل الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد. الکلمۃ لفظ وضع, سب سے پہلے تو وضع کا معنی سمجھ لو, وضع کسے کہتے ہیں. انہوں نے تعریف کیا کہ کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو مفرد معنی کے لیے. وضع کا معنی سمجھ لیں بھائی, وضع کسے کہتے ہیں, یاد رکھیے وضع کا معنی ہے مقرر کرنا. وضع کا کیا معنی ہے؟ مقرر کرنا. دیکھو ہر زبان والوں نے ہر معنی کے لیے کوئی لفظ مقرر کیا ہوتا ہے. مثلا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیوار بھائی, دیوار تو یہ جو اینٹوں سے بنی ہوئی سیدھی دیوار کھڑی ہے, اس کو اردو زبان والے کیا کہتے ہیں؟ دیوار بھائی. اس کے لیے انہوں نے دیوار کا لفظ مقرر کیا ہوا ہے. اور اسی طرح وہ برتن جس میں ہم پانی پیتے ہیں اس کو گلاس کہتے ہیں, اس کے لیے کیا لفظ مقرر کیا ہے؟ گلاس. جیسے ہی گلاس کہا فوراً آپ کے ذہن میں وہ برتن آ گیا جس میں پانی پیا جاتا ہے. اور اسی طرح وہ برتن جس میں چائے پی جاتی ہے اس کا نام انہوں نے پیالی رکھا یا کپ رکھا بھائی, سمجھ. تو جیسے وہ لفظ بولیں وہ آپ کے ذہن میں آتا ہے کیونکہ اس معنی کے لیے یہ لفظ مقرر کیا ہوا ہے. اسی طرح دیکھو آسمان پر یہ جو گول جسم چمک رہا ہے اور جس کی وجہ سے دن کا اجالا ہے ہر طرف, اس کا نام اردو زبان والوں نے کیا مقرر کیا ہے؟ سورج. اس کو سورج, جیسے ہی میں لفظ سورج کہتا ہوں فوراً آپ کے ذہن میں یہ گول ٹکیا چمکدار روشن ٹکیا آ جاتی ہے بھائی. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہ دیکھو ہر زبان والوں نے ہر ذات کے لیے یا ہر معنی کے لیے کوئی ایک لفظ مقرر کیا ہوتا ہے, اور یہ مقرر کرنا کیا کہلاتا ہے؟ وضع کہلاتا ہے. یعنی اس زبان والوں نے اس لفظ کو اس معنی کے لیے وضع کیا ہے. دیوار کہیں تو یہ والا معنی ذہن میں آتا ہے, گلاس کہیں تو وہ والا معنی ذہن میں آتا ہے. سورج سمجھ میں آ گئی. لیکن یہی لفظ اگر آپ کسی عرب کے سامنے کہیں اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا, اس لیے کیونکہ انہوں نے ان چیزوں کے لیے یہ لفظ وضع نہیں کیے, یہ لفظ مقرر نہیں کیے, ان کی اپنی زبان ہے. انہوں نے سورج کے لیے شمس کا لفظ مقرر کیا ہوا ہے, انہوں نے دیوار کے لیے جدار کا لفظ مقرر کیا ہوا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہر زبان والوں نے چیزوں کے لیے اور معنی مختلف معانی کے لیے اپنے اپنے لفظ مقرر کیے ہوئے ہوتے ہیں. اس مقرر کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ وضع. یہ جو ایک لفظ کو ایک معنی کے لیے یا ایک ذات کے لیے مقرر کر دیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ وضع کہتے ہیں, وضع کہتے ہیں. تو تعریف اب دیکھیے, الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد. کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو مقرر کیا گیا ہو, یعنی وضع کیا گیا ہو یعنی مقرر کیا گیا ہو, لمعنی مفرد, مفرد معنی کے لیے, کسی مفرد معنی. یعنی معلوم ہوا کلمہ ایسا لفظ ہوگا جس کا کوئی معنی ہوگا. کلمہ ایسا لفظ ہوگا بھائی, ایک ہے لفظ, لفظ وہ ہے جس پر ہم تلفظ کرتے ہیں, زبان سے بولتے ہیں, چاہے معنی ہو چاہے معنی نہ ہو. مثلا میں اردو میں استعمال کرتے ہیں روٹی شوٹی یا روٹی ووٹی. اب دیکھو روٹی یہ تو مقرر ہے, اس کا تو معنی ہے, لیکن اگلا لفظ ووٹی یا شوٹی بولتے ہیں اس کا کوئی معنی نہیں, لیکن یہ لفظ ہے کیونکہ ہم اس پر کیا کر رہے ہیں؟ تلفظ کر رہے ہیں. تو لفظ کسے کہتے ہیں؟ جس کا زبان پر تلفظ کیا جائے. تو لفظ عام ہے, اس کا ہو سکتا ہے اس کا کوئی معنی ہو, ہو سکتا ہے اس کا کوئی معنی نہ ہو, لیکن انہوں نے لفظ کے ساتھ وضع کی قید لگا دی. ایسا لفظ جس کا کوئی معنی ہو, جس کو جو کسی معنی کے لیے یا کسی چیز کے لیے مقرر کیا گیا ہو, اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ. معلوم ہوا کلمہ ہمیشہ وہ ایسے لفظ کو کہیں گے جس کا کوئی معنی ہوگا, اگر معنی نہیں تو اس کو کلمہ بھی نہیں کہیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یاد رکھیے بھائی, لفظ نکیرہ آیا، نکیرہ آیا. بھئی معرفہ کی اقسام آپ نے پڑھی ہوں گی، معرفہ 6-7 قسمیں معرفہ کی، ضمیر وہ بھی کیا ہے، ضمیریں بھی معرفہ، اس میں اشارہ بھی معرفہ، اور اس میں موصول بھی معرفہ، اور اسی طرح علم کسی کا نام جو ہوتا ہے، زید عمر بکر، یہ بھی کیا ہے معرفہ، اور اسی طرح جس اسم پر الف لام داخل ہو جائے الرجلو، یہ بھی کیا ہے معرفہ، اور ان میں سے کسی کی طرف کوئی اسم مضاف ہو جائے وہ بھی کیا ہوتا ہے معرفہ. غلام ہذا، دیکھو غلام کا لفظ نکرہ ہے لیکن وہ مضاف ہے کس کی طرف، ہذا کی طرف، ہذا اس میں اشارہ ہے اور وہ معرفہ ہے، اور معرفہ کی طرف جو لفظ مضاف ہو جائے وہ بھی کیا بن جاتا ہے معرفہ. یا اسی طرح غلامہ، دیکھو ہا ضمیر کی طرف مضاف تو معرفہ بن گیا، یا غلام زیدن علم کی طرف اضافت ہوئی تو یہ غلام کیا بن گیا معرفہ بن گیا. تو یہ معرفہ کی اقسام آپ نے پڑھ لی ہیں بھائی. تو یہ لفظ بھائی دیکھیے، لفظ نکیرہ آیا، لفظ کیا آیا نکیرہ. یاد رکھیے ضابطہ، نکیرہ کے بعد فعل آ جائے تو وہ اس کی صفت بنتا ہے. لفظ نکیرہ ہے اور وضع اس کے بعد فعل آیا، تو نکیرہ کے بعد فعل آئے تو وہ عموماً اس کی کیا بنتا ہے صفت بنتا ہے. اور دیکھیے یہاں لفظ نکیرہ ہے، یہ اس میں اشارہ بھی نہیں، یہ ضمیر بھی نہیں، یہ اس میں موصول بھی نہیں، اس پر الف لام بھی نہیں داخل، یہ کسی کا نام بھی نہیں ہے، صورت سمجھ میں آ گئی، اور ان میں سے کسی کی طرح مضاف بھی نہیں. تو یہ لفظ ہوا نکرا، اور نکرا کے بعد کیا آ گیا فیل، اور نکرا کے بعد فیل آئے تو اس نکرا کے لیے کیا بنتا ہے صفت. تو پھر اس کا ترجمہ یاد رکھیے بھائی، نکرا جو ہے نکرا، نکرا کے بعد اگر صفت آ جائے تو اس کے دو طریقے ہیں ترجمہ کرنے کے. عربی میں صفت مؤخر ہوتی ہے لیکن اردو میں صفت مقدم ہو جاتی ہے. مثلا دیکھیے رجلن شجاعن، رجلن کا معنی آدمی مرد اور شجاعن کا معنی بہادر. تو عربی میں دیکھو رجلن موصوف پہلے ہے اور شجاعن اس کی صفت بعد میں ہے، لیکن اسی کا آپ اردو میں ترجمہ کریں تو آپ کہیں گے بہادر آدمی. دیکھو وہ بہادر کا لفظ عربی میں مؤخر تھا اور آدمی کا لفظ مقدم تھا، لیکن اردو میں اس کا برعکس کر دیا، بہادر کو مقدم کر دیا اور آدمی کو مؤخر. تو اردو میں موصوف صفت کا ترجمہ کس طرح کرتے ہیں کہ صفت کو موصوف پر مقدم کر دیتے ہیں، ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے نکرہ کے اندر موصوف صفت کا ترجمہ کرنے کا، کہ آپ صفت کو مقدم نہ کریں، عربی میں موصوف مقدم تھا اور صفت مؤخر، اردو میں بھی آپ اسی طرح رکھتے ہیں، موصوف کو مقدم ہی رکھتے ہیں اور صفت کو مؤخر ہی رکھتے ہیں، لیکن پھر موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لے آتے ہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھیے رجلن شجاعن، موصوف کون؟ رجلن، اس سے پہلے ایسا کا لفظ لے آؤ، ایسا آدمی شجاعن جو کہ بہادر ہے. دیکھا یہ موصوف، ایک طریقہ کیا تھا، صفت کو اردو میں مقدم کر دو اور کیسے ترجمہ کرو بہادر آدمی. دوسرا طریقہ کیا ہے، ایسا آدمی جو کہ بہادر ہے. طریقہ آ گیا، ایک طریقے میں صفت کو مقدم کر دیا، دوسرے میں صفت کو مؤخر ہی رکھا، موصوف کو مقدم ہی رکھا، البتہ موصوف سے پہلے کیا لفظ لے آتے ہیں، ایسا یا ایسی کا لفظ موقع کے مطابق لے آتے ہیں. تو یہاں پر بھی دیکھیے لفظ نکرہ آیا اور نکرہ کے بعد فیل آیا، اور آپ نے ضابطہ پڑھ لیا نکرہ کے بعد فیل آیا تو وہ عموماً اس کے لیے کیا بنتا ہے صفت. تو یہاں اس موقع پر یہ دوسرا طریقہ استعمال کر لیتے ہیں ترجمہ کرنے کا، کلمہ ایسا لفظ ہے وہ ذی علمان، جس کو مقرر کیا گیا ہو یا جس کو وضع کیا گیا ہو، لمعنا مفردین، کسی مفرد معنی کے لیے. ترجمہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو لفظ وہ اس کا معنی بھی ہو سکتا ہے، اس کا معنی ہو سکتا ہے اس کا معنی نہ ہو، لیکن جب آپ الکلمہ کہتے ہیں تو پھر اس کا با معنی ہونا ضروری ہے، اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہوگا. اچھا اب ایک اور بات یاد رکھیے، یہ مفرد جو ہے مفرد، یہ معنی کی بھی صفت ہو سکتا ہے اور لفظ کی بھی صفت ہو سکتا ہے. اگر اس کو بناؤ لفظ کی صفت تو موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے، لفظ ان پر پیش ہے، تنوین ہے، مرفوع ہے، تو صفت بھی مرفوع آئے گی، پھر کیسے پڑھیں گے؟ مفردن، تو عبارت یوں ہوئی الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفردن، مفردن پڑھیں گے کیونکہ یہ صفت ہے کس کی؟ لفظن، اور لفظن مرفوع، اس پر رفع پڑھ رہے ہیں تو مفردن پر بھی رفع پڑھیں گے. اور ترجمہ کیسے کریں گے؟ دو صفتیں آ گئیں لفظن کی، ایک وضع لمعنی اور ایک مفردن. اب ہم دونوں طریقے استعمال کر لیتے ہیں، دونوں طریقے. کس طرح؟ ایک صفت کو لفظ پر مقدم کر دیں گے اور ایک کے لیے ایسا کا لفظ لے آئیں گے، اس کو مؤخر ہی رکھیں گے لیکن اس کے لیے. تو مفرد یہ بھی لفظ کی صفت اور وضع بھی لفظ کی صفت، یہ مفرد کو لفظ پر مقدم کر دو، مفرد لفظ، اور اس دوسرا وضع کے لیے ایسا کا لفظ لے آؤ، ایسا مفرد لفظ وضع لمعنی، جس کو معنی کے لیے وضع مقرر کیا گیا ہو، وضع کیا گیا ہو. اب ترجمہ دیکھیے بھائی، الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، کلمہ ایسا مفرد لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو کسی معنی کے لیے، یعنی اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہوگا. ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ دوسری ترکیب یہ کہ اس مفرد کو معنی کی صفت بنائیں بھائی، مفرد کو معنی کی صفت بنائیں، اور معنی پر لام جارہ داخل ہے تو یہ معنی مجرور ہے، یہ اس میں مقصور ہے بھائی. جا انی موسیٰ، رأی تو موسیٰ، مرر تو بھی موسیٰ، جس کا اعراب تینوں حالتوں میں کیا ہوتا ہے؟ تقدیری. اور یہ معنن کے آخر میں الف موجود تھا لیکن وہ اجتماع ساکنین سے گر گیا ہے بھائی، اجتماع ساکنین سے. دیکھو لام داخل ہوا اور لام جارہ ہے، اور حرف جر کیا کرتا ہے؟ اپنے بعد والے اسم کو جر دیتا ہے. تو یہ اصل میں تھا معنین، لی معنین، کیونکہ جر آئے گا نا، لی معنین تھا، اور اس کے آخر میں تنوین بھی آ رہی ہے، لی معنین، تنوین آ رہی ہے یا نہیں؟ اور تنوین یاد رکھو نون ساکن کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ نون ساکن کا نام ہے. کس طرح نون ساکن کا نام ہے؟ دیکھو میں آپ کے سامنے ایک لفظ لکھتا ہوں، غور سے آپ نے اس کو دیکھنا ہے اور پھر اس کو پڑھنا ہے. میں نے آپ کے سامنے لکھی زا، اور پھر میں نے لکھی یا، اور اس کے ساتھ دال بھی ملا دیا، زا یا دال، اور پھر اس دال کے اوپر میں نے دو پیش لگا دیے، یعنی تنوین لگا دی. اب اس کو ذرا پڑھو، زیدن. بھائی یہ نون آپ آخر میں کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ میں نے تو صرف زا یا اور دال لکھی، لیکن آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ زیدن. آپ نون بھی آخر میں پڑھ رہے ہیں دال کے بعد، زیدن. معلوم ہوا یہ جو نون ہے یہ کیا ہے؟ دراصل وہ تنوین ہے جو اس کے اوپر میں نے لکھی بھائی. تو معلوم ہوا تنوین کس چیز کا نام ہے؟ نون ساکن، اور یہ نون ساکن ہے آخر میں آ رہا ہے تو یہ تنوین ہے بھائی. تو لہذا یہ کیا تھا؟ لمعنین، لمعنین، اور یا کے نیچے تنوین ہے، یعنی یوں کہو یا کے بعد ایک نون ساکن ہے، یا کے بعد ایک، اور آپ نے صرف کے اندر ضابطہ پڑا ہے کہ وہ یا متحرک ہوں، قالا میں پڑا ہوگا قالا کا قانون بھائی، اور اسی طرح رما میں، رما وہ یا متحرک ہو اور ما قبل والے حرف پر فتحہ ہو یعنی زبر ہو، تو اس وہ اور یا کو الف سے بدلتے ہیں. جیسے قالا اصل میں قوالا تھا، وہ متحرک ہے یعنی اس پر حرکت ہے، اور ما قبل میں قاف پر زبر ہے، تو اس وہ کو کس سے بدل دیا؟ الف سے. کیا بن گیا؟ قالا ہوا. اسی طرح رما اصل میں کیا تھا؟ رما یا، یا متحرک تھی یعنی اس پر حرکت تھی، اور ما قبل میں میم پر زبر تھی، تو اس یا کو کس سے بدل دیا؟ الف سے. تو کیا بن گیا؟ رما. تو یہاں بھی وہی قانون لگے گا، لمعنین. اب یا کے نیچے حرکت ہے یا یا ساکن ہے؟ لمعنین. یا کے نیچے کسرہ ہے، یا متحرک ہے اس وقت، اس پر حرکت ہے، اور اس سے ماقبل جو نون ہے اس پر کیا ہے؟ فتحہ. تو وہی قانون لگ گیا، یا متحرک، ماقبل فتحہ آیا، تو اس کو کس سے بدلا؟ الف سے. الف سے. اور آخر میں وہ تنوین والا نون بھی ہے تو کیا بن گیا؟ لمعنان. کیا بن گیا؟ لمعنین تھا یا الف سے بدل گئی, کیا بن گیا؟ لمعنان. اور پھر الف بھی ساکن نون بھی ساکن تو اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی آیا تو الف گر گیا, کیا بن گیا؟ لمعنان. تو دیکھو اس وقت یہ کیا ہے؟ لمعنان. تو الف یہاں تقدیرن ابھی بھی موجود ہے اور وہ گرا ہے صرف اجتماع ساکنین کی وجہ سے. اور جس اسم کے آخر میں الف موجود ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں مقصور کہتے ہیں, جس کے آخر میں الف ہو گئی اس میں مقصور. اور اس میں مقصور جیسے موسیٰ, اس کا اعراب آپ نے پڑھا ہے, تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے, جاءنی موسیٰ رأیت موسیٰ مررت بھی موسیٰ. لہذا یہ لام جارہ ہے اور معنن اس وقت کیا ہے؟ مجرور, مجرور تقدیرن ہے. تو جب یہ مجرور ہے تو جب مفرد کو اس کی صفت بنا رہے ہیں تو وہ بھی کیا ہوگا؟ مجرور. لیکن اس کے آخر میں تو الف نہیں ہے لہذا اس پر اعراب آئے گا اور اس پر کسرہ آئے گا, لمعنم مفردن. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو لمعنم مفردن. تو اب کیسے پڑھیں گے؟ الکلمۃ لفظ وضع لمعنم مفردن. مفردین سنتے ہی آپ کو پتا چل گیا یہ مفرد کو میں نے کس کی صفت بنایا ہے؟ معنی کی. شاباش. اور اگر میں یوں پڑھوں الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد, سنتے ہی آپ کو پتا چل گیا کہ مفرد کو میں نے کس کی صفت بنایا؟ لفظ کی, کیونکہ وہ بھی مرفوع یہ بھی مرفوع. تو پہلے ہم نے صفت بنایا تھا لفظ کی اور کیا ترجمہ کیا تھا؟ کلمہ ایسا مفرد لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو کسی معنی کے لیے. اور اگر آپ مفرد کو صفت بناتے ہیں معنی کی, لمعنم مفردین, اب ترجمہ یوں ہوگا, اب مفرد کا لفظ لفظ سر مقدم نہیں کرنا کیونکہ مفرد لفظ کی بات نہیں ہو رہی, مفرد معنی کی بات ہو رہی ہے, مفرد معنی کی صفت ہے. تو اب یوں کریں گے الکلمۃ لفظ, کلمہ ایسا لفظ ہے وضع لمعنی مفرد, جس کو وضع کیا گیا ہو کسی مفرد معنی کے لیے, کسی ایک معنی کے لیے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وہی منحصرۃ فی ثلاثۃ اقسام اسم وفعل وحرف. اور ہی ضمیر راجع ہے کلمہ کو. انحصر ینحصر کے معنی ہوتے ہیں بند ہونے کے. اور یہ جو کلمہ ہے منحصرتن یہ بند ہے فی ثلاثۃ اقسام تین قسموں میں, یعنی اس کی تین ہی قسمیں ہیں, چار قسمیں نہیں, یہ تین قسموں میں بند ہے. تو کہتے ہیں وہی منحصرتن فی ثلاثۃ اقسام, اور یہ کلمہ جو ہے یہ بند ہے تین قسموں میں, اور وہ تین قسمیں یہ ہیں, اسمن ایک اسم ہے, وفعل اور فعل ہے, وحرف اور حرف ہے. تو اس کو پڑھیں گے ایسے بھائی, اسم و فعل و حرف. کیوں بھائی؟ وجہ یہ کہ اسم کے آخر میں تنوین ہے, اور تنوین کس چیز کا نام؟ نون ساکن کا نام. فعل کے آخر میں بھی تنوین ہے, اور تنوین کس چیز کا نام؟ نون ساکن کا. اور اس نون ساکن کے بعد واو آ رہا ہے, اسم و فعل تو واو آ رہا ہے. اور آپ نے صرف میں قانون پڑھا ہوگا کہ حروف یرملونا یعنی یا را میم لام واو نون, حروف یرملون یا را میم لام واو نون, ان حروف سے پہلے اگر نون ساکن آ جائے تو اس نون کو بھی اسی حرف کی جنس سے بدل کر اس میں ادغام کر دیا جاتا ہے. تو یہاں بھی کیا آیا؟ اسمن, آخر میں کیا آیا؟ نون ساکن, اور اس کے بعد کیا آیا؟ واو. اور واو حروف یرمیلونا میں سے ہے. دیکھو یرمیلونا اس میں واو آ رہا ہے یا نہیں؟ تو اس واو سے پہلے کیا آیا؟ نون ساکن. اور ضابطہ کیا پڑا؟ کہ جب ان حروف سے پہلے نون ساکن آئے تو نون کو بھی اسی حرف میں بدل کر اس میں ادغام کریں گے, تو اس نون کو بھی واو کر کے واو میں ادغام کر دیا. جو حرف آ رہا ہوگا اسی کی طرح اس کو بدل دیں گے نون کو. تو اس نون کو کے بعد کیا تھا؟ واو. تو اس نون کو بھی کس سے بدلا؟ واو سے. اور پھر دو واو آ گئے تو دونوں کا آپس میں کیا کر دیا؟ ادغام. تو کیسے پڑھیں گے؟ اسم و فعلون, اسم و فعلون و حرفن. طریقہ سمجھ میں آ گیا؟ فعلون کے بعد بھی اسی طرح نون کو واو کر کے واو میں ادغام کیا گیا. تو کہتے ہیں یہ کلمہ جو ہے بند ہے فی ثلاثۃ اقسام ان تین اقسام میں, اسم و فعل و حرف, اسم اور فعل اور حرف. آگے وجہ حسر ذکر کر رہے ہیں بھائی, وجہ حسر. وجہ حسر، یعنی یہ جو کلمہ کی تین ہی قسمیں کیوں بنائی گئیں، چار قسمیں کیوں نہیں بنائیں، پانچ قسمیں کیوں نہیں بنائیں، تو اس کی وجہ ذکر کرنے لگے ہیں. حسر کا معنی بند کرنا، تو اس کو تین ہی قسموں میں کیوں بند کیا، یعنی تین ہی قسمیں کیوں بنائیں، اس کی وجہ ذکر کریں گے. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ وجہ حسر. وجہ حسر کہتے ہیں کہ ان تین قسم، اس کی تین ہی قسمیں کیوں ہیں. کہتے ہیں لِأَنَّهَا إِمَّا أَلَّا تَدُلَّ عَلَى مَعْنًا فِي نَفْسِهَا، اس لیے کیونکہ ہا ضمیر راجع ہے کلمہ کو، اس لیے کیونکہ یہ کلمہ جو ہے اما اللہ تدل، یا تو یہ دلالت نہیں کرے گا علا معنن کسی معنی پر، کسی ایسے معنی پر، فی نفسہا جو اس کی ذات میں ہو. ذات یاد رکھیے، یہ فی بمانے با کے ہے. تو ترجمہ یوں ہوگا کہ اللہ یا تو کلمہ جو ہے وہ دلالت نہیں کرے گا علا معنن فی نفسہا ای بنفسہا، یعنی خود بخود، خود کسی معنی پر دلالت نہیں کرے گا یا خود دلالت کرے گا. دو ہی صورتیں بنتی ہیں نا، یا تو کلمہ خود کسی معنی پر دلالت کرے گا یا خود دلالت نہیں کرے گا. اگر خود دلالت نہیں کرتا تو وہ حرف ہے، حرف ہے. حرف خود اکیلا کسی معنی پر دلالت نہیں کرتا جب تک اس کے ساتھ کوئی اور کلمہ نہ ملایا جائے. تو کلمہ یا تو وہ خود اپنے معنی پر دلالت، خود کسی معنی پر دلالت نہیں کرے گا یا پھر کرے گا. اور اگر کرتا ہے پھر دو حالتیں ہیں، یا تو جس معنی پر یہ دلالت کر رہا ہے اس پر، اس کے ساتھ کوئی زمانہ ملا ہوا ہے یا زمانہ ملا ہوا نہیں. اگر زمانہ ملا ہوا ہے تو وہ فعل ہے، اور اگر زمانہ نہیں ملا ہوا تو وہ اسم. بات سمجھ میں آ گئی؟ معلوم ہوا حرف اپنے معنی پر خود دلالت نہیں کرتا جب تک اس کے ساتھ کوئی اور کلمہ نہ ملے. فعل اپنے معنی پر خود دلالت کرتا ہے اور اس کے معنی کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ بھی ملا ہوتا ہے، یعنی ماضی، حال یا مستقبل، ان زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی ملا ہوگا. اور اسم جو ہے وہ بھی اپنے معنی پر خود دلالت کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ ملا ہوا نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یا تو وہ کلمہ جو ہے وہ دلالت نہیں کرے گا علا معنن فی نفسہا ای بی نفسہا، کسی معنی پر خود، کسی معنی پر خود دلالت نہیں. یاد رکھیے حرف اپنے معنی پر خود دلالت نہیں کر سکتا اکیلا. بھائی مثال سے بات آپ کو سمجھ میں آئے گی. بھائی میں ایک لفظ آپ کے سامنے بولنے لگا ہوں، دیکھیے آپ کو اس کا معنی سمجھ میں آتا ہے یا نہیں. ابتداء، ابتداء کا کیا معنی ہے؟ شروع کرنا. دیکھو آپ کو اس کا ابتداء لفظ بولتے ہی آپ کو اس کا معنی سمجھ میں آ گیا. تو ابتداء کا معنی بھی شروع کر. اسی طرح مین جو ہے، مین حرف ہے، اس کا معنی بھی شروع کرنا ہے. لیکن میں آپ کے سامنے کہوں مین، آپ کو کوئی شروع کرنا سمجھ میں آیا؟ نہیں، کیونکہ یہ حرف اکیلا اپنے معنی پر خود بخود دلالت نہیں کرتا. ہاں اس کے ساتھ ایک دو کلمے اور جوڑ دیں اب شروع کرنے کا معنی سمجھ میں آئے گا. مثلا میں کہتا ہوں سرت من الداری الى المسجد، میں گھر سے مسجد تک گیا، مسجد کی طرف گیا. تو سرت من الداری، میں چلا. کہاں سے چلا؟ من الداری، گھر سے. معلوم ہوا یہ چلنے کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ گھر سے. یہ کس نے بتایا؟ مین نے. کس نے بتایا؟ مین نے بتایا. تو دیکھو مین نے بھی ابتدا والا معنی ادا کیا، اور لفظ ابتدا بھی یہی ابتدا والا معنی ادا کرتا ہے. لیکن ابتدا کا لفظ وہ خود بخود اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے، وہاں کسی اور کلمے کو ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں. لیکن مین کے اندر لفظ کو جوڑنے کی ضرورت ہے کہ کہاں سے آغاز ہو رہا ہے. تو مین کے بعد ادار آیا، معلوم ہوا کہ آغاز ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ دار سے. اور کس چیز کی ابتدا ہو رہی ہے؟ اس کے لیے ماقبل میں سر تو آ گیا کہ میں چلا، یعنی چلنے کی ابتدا ہو رہی ہے. تو مین بھی ابتدا کا معنی ادا کرتا ہے اور لفظ ابتدا بھی، لیکن لفظ ابتدا اپنے ساتھ کسی دوسرے کلمے کو جوڑنے کا محتاج نہیں یہ معنی ادا کرنے کے لیے، وہ خود بخود کیا کر دیتا ہے اس معنی کو ادا کر دیتا ہے اور اس پر دلالت کر دیتا ہے اور وہ سمجھ میں آ جاتا ہے. اور مین بھی ابتدا کا معنی ادا کرتا ہے، ابتدا کے معنی کے لیے آتا ہے، لیکن اس سے مین سے ابتدا کا معنی سمجھ میں نہیں آتا جب تک اس کے ساتھ اور کلمے کو نہ جوڑا جائے. بھائی یہ معنی ہے لئنہا، تو معلوم ہوا بھائی حرف خود اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ خود نہیں کرتا، بلکہ کس کا محتاج ہے؟ کہ اس کے ساتھ کسی دوسرے کلمے کو جوڑا جائے. اور اسم اور فعل کسی دوسرے کلمے کے جوڑنے کے محتاج نہیں. یہ معنی ہے لئنہا اما اللہ تدل علی معنی فی نفسہا، اس لیے کیونکہ وہ کلمہ یا تو وہ دلالت نہیں کرے گا کسی معنی پر خود بخود، وہو الحرف اور وہ کون ہے؟ وہ حرف ہے. او تدل علی معنی فی نفسہا، یا وہ کلمہ دلالت کرے گا علی معنی فی نفسہا ای بی نفسہا کسی معنی پر، وہ دلالت کرے گا کسی معنی پر خود بخود. ویقترن معناها باحد الازمنه الثلاثه، اور ملا ہوا ہوگا، اخترانہ کے معنی ملنے کے، اور ملا ہوا ہوگا معناها اس کلمے کا معنی بأحد الازمنة الثلاثة، تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ. وہو الفعل اور وہ فعل ہے. او تدل علی معنی فی نفسہا، یا وہ کلمہ دلالت کرے گا کسی معنی پر فی نفسہا ای بی نفسہا خود ہی. او لم یقترن معناها به، اور نہیں ملا ہوا ہوگا معناها اس کلمے کا معنی به، بہی کی ہا ضمیر راجع ہے احد الازمنت الثلاثہ کو، نہیں ملا معناها اس کلمے کا معنی، نہیں ملا ہوگا اس کلمے کا معنی بہی ای بی احد الازمنت الثلاثہ، تین زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ. اگر تین زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ اس کلمے کا معنی ملا ہوا ہو تو وہ فیل، اور اگر اپنے معنی پر خود دلالت تو کر رہا ہے لیکن تین زمانوں میں سے کسی معنی کے ساتھ وہ زمانہ ملا ہوا نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ اسم ہے. تو دوبارہ دیکھ لیں بھائی، یہ اسم کے اسم کا جو آخر میں بیان کر رہے ہیں، او تدل علی معنی فی نفسہا، یا وہ کلمہ خود بخود کسی معنی پر دلالت کرے گا، ولم یقترن معناها به، اور ملا ہوا نہیں ہوگا اس کلمے کا معنی تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ. وہ ہوا لسم اور وہ اسم ہے بھائی، اسم ہے بھائی، یاد رکھیے وہ ہوا الاسم، یوں نہیں پڑھنا وہ ہوا الاسم، یوں نہیں پڑھنا، بلکہ یہ لام کے نیچے کسرہ دے دیں گے، کسرہ پڑھیں گے. الف لام کا حمزہ بھی وصلی، وہ بھی گر جائے گا درمیان عبارت میں. آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ حمزہ وصل جو ہوتا ہے وہ درمیان عبارت میں گر جاتا ہے، درمیان عبارت میں گر جاتا ہے. اور تو الف لام کا حمزہ وصلی وہ گر گیا، اور آگے اسم کا حمزہ بھی وصلی ہے وہ بھی گر گیا، تو اب لام رہ گیا، اور لام تو ساکن ہے. ال تھا نا حمزہ شروع کا گر گیا، تو لام کیا رہ گیا؟ میں پڑھتا ہوں القلم، القلم. دیکھو شروع میں حمزہ پر تو کیا ہے؟ زبر، اور لام کیا ہے؟ ساکن. تو یہ لام کیا ہوتا ہے؟ ساکن. تو یہاں بھی اسی طرح ہے، حمزہ تو گر گیا اور لام کیا ہے؟ ساکن، اور آگے اسم کا حمزہ بھی گر گیا اور آگے سین بھی ساکن، لام بھی ساکن اور سین بھی ساکن، اور دونوں حمزہ گر گئے ہیں تو دو ساکن اکٹھے ہو گئے. تو یاد رکھیے اس صورت میں پھر پہلے حرف کو حرکت دیتے ہیں، اور ضابطہ ہے الساکن اذا حرک حرک بالکسر، کہ ساکن کو جب حرکت دی جاتی ہے تو وہ اس کو کسرہ والی حرکت دیتے ہیں بھائی. تو لام کو کون سی حرکت دے دیں گے؟ کسرہ والی. تو کیسے پڑھیں گے؟ لسم، لسم. اور سارا کیسے پڑھیں گے؟ وہو لسم. سمجھ میں آیا طریقہ بھائی؟ تو کہتے ہیں وہو لسم اور وہ اسم ہے. تو اب دیکھیے بھائی، وجہ حسر انہوں نے ذکر کر دی. وجہ حسر کیا ذکر کی؟ کہ کلمہ یا تو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے گا یا دلالت نہیں. اگر خود بخود دلالت نہیں کرتا وہ حرف ہے، اور اگر خود دلالت کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ ملا ہوا ہوگا یا ملا ہوا نہیں، اگر ملا ہوا ہے تو وہ فعل ہے اور اگر ملا ہوا نہیں تو وہ اسم ہے۔ تو یہ وجہ حصر ذکر کر دی، اور اسی سے آپ کو تینوں کی تاریخ بھی سمجھ میں آ گئی۔ حرف کا پتہ چل گیا کہ وہ خود اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا، فعل کا پتہ چل گیا وہ خود اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، اور اسم کی بھی تعریف سمجھ میں آ گئی کہ وہ اپنے معنی پر خود دلالت کرتا ہے اور تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ اس کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوتا۔ تعریف سمجھ میں آ گئی، اب وہی بیان کرنے لگے ہیں۔ تو کہتے ہیں فحد الاسمی، تو اس حد کہتے ہیں تعریف کو، کسے کہتے ہیں؟ جامع مانع تعریف بھائی۔ اچھا بس آپ آسان لفظوں میں یاد رکھیے، حد تعریف کو کہتے ہیں۔ فحد ال کیسے پڑھیں گے؟ فحد الاسم یوں نہیں پڑھنا بلکہ یوں پڑھیں فحد الاسم، فحد الاسم۔ دیکھیں تیز پڑھیں گے کسی کو بھی پتا نہیں چلے گا، وہ سمجھ رہے شاید آپ فحد الاسم پڑھ رہے ہیں، حالانکہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ فحد الاسم۔ تو کہتے ہیں فحد الاسم، تو اسم کی تعریف جو ہے وہ یہ ہے، کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثۃ اعنی الماضی والحال والاستقبال۔ دیکھو کلمۃ النکرہ آیا اور نکرہ کے بعد تدل فعل آیا، اور میں نے ابھی ضابطہ بتایا نکرہ کے بعد فعل آیا تو وہ عموماً اس کے لیے کیا بنتا ہے؟ صفت۔ اور پھر کیا کرتے ہیں ایسے موقع پر؟ ترجمہ کس طرح کرتے ہیں؟ ایسا موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی۔ تو کہتے ہیں فحد الاسم، اسم کی تعریف جو ہے وہ یہ، کلمۃ تدل، وہ ایسا کلمہ ہے، اسم ایسا کلمہ ہے، تدل علی معنی فی نفسها جو دلالت کرتا ہے ایک معنی پر خود ہی، غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثۃ، ملا ہوا نہیں ہوتا تین زمانوں میں سے، ہاں وہ معنی تین زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوتا، غیر مجرور پڑا، غیر را کے نیچے کیا پڑھ رہے ہیں؟ کسرا، معلوم ہوا یہ معنی کی صفت ہے، کیونکہ معنی پر علا جارہ داخل ہے اور علا کیا کرتا ہے؟ جر دیتا ہے، تو مانن کیا ہوا؟ مجرور، مجرور ہے تو سوال پیدا ہو اس پہ جر کیوں نہیں آیا؟ جواب یہ کہ اس پہ جر، اس کا جر تقدیری ہے کہ یہ، کیونکہ یہ کیا ہے، اس میں مقصور ہے اور اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری آتا ہے۔ دوبارہ ترجمہ سنو، اب معنی موصوف ہے اور غیر مقترنین کیا ہے؟ اس کی صفت، اور موصوف سے پہلے کیا لفظ لے کر آتے ہیں؟ ایسا، تو یہاں بھی ایسا لائیں گے اور کلمہ سے پہلے بھی ایسا کا لفظ لائیں گے کیونکہ اس کے آگے بھی تدل اس کی صفت ہے۔ تو دیکھیے فحد الاسم، تو اسم کی تعریف جو ہے، کلمۃ، ایسا کلمہ، تدل علی معنی جو دلالت کرتا ہے خود ہی ایسے معنی پر، غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثۃ، جو ملا ہوا نہیں ہوتا تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ۔ بھائی وہ تین زمانے کون سے ہیں؟ کہتے ہیں اعنی الماضی والحال والاستقبال، یعنی کہ ماضی، حال اور استقبال۔ اعنی، کبھی یعنی کہہ دیتے ہیں اور کبھی اعنی، اعنی اصل میں متکلم کا صیغہ ہے، اعنی میری مراد یہ ہے، تین زمانوں سے میری مراد ماضی، حال اور استقبال ہے، تو اعنی متکلم کا صیغہ، اس کے اندر انا ضمیر فاعل کی ہے اور آگے الماضیہ والحال والاستقبال یہ اس کے لیے مفعول بن رہے ہیں، اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ کا رجل و علم، جیسے کہ رجل اور علم، دو مثالیں ذکر کر دیں اسم کی۔ دیکھو رجل، رجل بولتے ہی آپ کو معنی سمجھ میں آ گیا اور زمانہ ساتھ کوئی نہیں ملا ہوا، تو یہ کیا ہے؟ اسم۔ اسی طرح علم، علم کسے کہتے ہیں؟ آپ کو سنتے ہی معنی سمجھ میں آ گیا اور زمانہ کوئی نہیں ساتھ ملا ہوا، تو یہ بھی کیا ہے؟ اسم۔ تو صاحب ہدایت النحو نے دو مثالیں ذکر کر دی، ایک رجل اور ایک علم بھائی۔ اور رجل وہ ایسی چیز کا نام ہے جس کے اپنی ذات الگ موجود ہے، مرد کیا ہے، اس کا اپنا، رجل کا اپنا الگ وجود ہے، اور علم اس کا اپنا الگ وجود نہیں، یہ کسی کی صفت بنتی ہے۔ آپ کہتے ہیں زید بڑا عالم ہے، معلوم ہو وہ علم والا ہے، علم کیا ہے؟ اس کی صفت۔ تو علم کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں ہے۔ تو دو مثالیں ذکر کر دیں، ایک ایسی چیز کی جس کا اپنا الگ وجود ہے، اور ایک ایسی چیز کی جس کا اپنا الگ وجود نہیں، وہ غیر کی صفت بنتا ہے، اس کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ چلیے بس کریں، بس۔ ہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔